میلاد امام حسن علیہ السلام پر شاعروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، شاعری میں اسلامی تعلیمات اور حکمت و تفکر پر تاکید۔ مصر کے بحران میں شدت، قاہرہ سمیت مختلف شہروں میں معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں۔ پاکستان میں صدارتی الیکشن 30 جولائی کو ہوگا، راجہ ظفر الحق کی اپیل پر پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوثر امامت و ولایت، مظہر کرامت و سخاوت، سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب میں فارسی گو شعرا اور ادیبوں نے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ منگل کی رات تہران کے حسینی امام خمینی میں ہونے والی اس تقریب میں ملک کے سینئر شعرا اور ادیبوں کے علاوہ ہندوستان، افغانستان اور تاجکستان سے تعلق رکھنے والے فارسی گو شعرا اور ادبا بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں قائد انقلاب اسلامی نے ایران میں شعر و ادب کی ترقی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاعری ایک اعلیٰ ترین فن ہے اور ملک کے اہم مسائل اور انقلاب اسلامی کی الہامی اور تاریخ ساز تحریک کے حوالے سے شعرا اور ادیبوں کے کاندھوں پر بہت ہی سنگین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سعدی، حافظ اور صاحب تبریزی جیسے بزرگ شعرا کرام اور ان کے اشعار کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ان عظیم شعرا کے کلام میں جذبات اور عشق کی فراوانی ہے، لیکن ان اشعار میں کہیں بھی فکر اور حکمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا کہ حکمت آمیز مفاہیم ہی اشعار اور شاعر کو ادب کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے شعرا کرام پر زور دیا کہ وہ اپنے اشعار میں اسلامی تعلیمات، اسلامی طرز معاشرت، حکمت و تفکر اور انسانوں کی تربیت کے لیے لازمی معاملات کو ضرور مد نظر رکھیں، اس سے غفلت نہ کریں۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب سے قبل متعدد شعرا کرام نے اخلاقی، دینی، مذہبی، سیاسی، انقلابی اور سماجی موضوعات پر اپنے اشعار بھی پڑھ کر سنائے۔ اس موقع پر قائد انقلاب اسلامی شعرا کرام میں گھل مل گئے اور ان کی باتوں کو بہت ہی قریب سے سنا، اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی فرمایا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت پر آج پورا اسلامی جمہوری ایران سراپا جشن و سرور ہے۔ پورے ملک میں جشن اور محافل مقاصدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے سب سے بڑے اجتماعات مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر اور قم میں جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر میں جاری ہیں۔ مشہد اور قم میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت اس پرمسرت موقع پر ان عظیم ہستیوں کے حضور ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان سے بھی اطلاعات ہیں کہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کوثر امامت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے پیروان ولایت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جشن ولادت انتہائی مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی پہلی اولاد ہیں۔ آپ کا حسن خلق اور سخاوت و کرامت تاریخ میں بے مثال حیثیت رکھتی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے حزب اللہ کے فوجی بازو کے خلاف یورپی یونین کے مخاصمانہ اقدام کو یورپ کی جانب سے امریکہ کی غلامانہ نوعیت کی پیروی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے بدھ کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں اپنی تقریر میں حزب اللہ کے فوجی بازو کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں اور مخاصمانہ اقدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یورپ والوں نے اپنے اس اقدام سے مسلمانوں کے نزدیک اپنی ساکھ خراب کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی حکومتوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ انہیں حزب اللہ کی حقانیت کا پہلے سے بھی زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنے وجود میں آنے کے بعد سے اب تک صہیونی حکومت کے مقابلے میں لبنان کا سب سے زیادہ دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے وہ کام کر دکھایا جو گزشتہ 6 عشروں کے دوران عرب ممالک اسرائیل کے مقابلے میں نہیں کر سکے تھے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ حزب اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلم اقوام کو صہیونی حکومت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا راستہ دکھایا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ امید جگائی ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں حزب اللہ کی یہی شاندار استقامت اور پائمردی تھی جو اسلامی بیداری پر منتج ہوئی، کیونکہ عرب دنیا کے پسے ہوئے مسلمانوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ ایک چھوٹے سے مجاہد گروہ نے کس طرح اسرائیل کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز خود مسلمانوں میں محکم جذبہ پیدا کرنے کا باعث بنی اور عرب مسلمانوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہونے والی ہیں۔ مصر کے بحران نے شدت اختیار کر لی ہے اور مختلف شہروں میں مسلح جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔
مصر میں آتش فشاں کی طرح تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ قاہرہ، سویز، اسماعیلیہ، سعید اور منصورہ کی سڑکیں معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین سے بھری پڑی ہیں۔ مصر کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق منگل کی رات سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر اور رابع الادویہ اسکوائر پر آخری اطلاع ملنے تک جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی کے ساتھ مصر کے اندر بم دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ الدیقلیہ نامی علاقے میں سیکورٹی فورس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بم کے دھماکے میں 17 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ادھر سینا میں بھی بد امنی کا سلسلہ جاری ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق مسلح افراد نے سینا کے شہر العریش میں پولیس کے ایک مرکز پر مارٹر سے گولے فائر کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصر انتہائی پیچیدہ اور ناقابل کنٹرول بحران میں گھر چکا ہے۔ ان حالات میں مصر کے معروف سیاستدان جو عبوری حکومت میں نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں، شورش اور تشدد کم کرنے کے لیے مصری عوام کے حالیہ قتل عام کی تحقیق کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے امن و آشتی اور عدل و انصاف کا ایسا راستہ ہی باقی بچا ہے جو دوسروں کے لیے قابل قبول ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی مصر میں تشدد پھوٹ پڑنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جھڑپیں فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان مارٹن نیسرکی نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے مصر کے اعلیٰ حکام سے روابط کر کے کشیدگی کم کرنے میں ثالثی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مصر انتہائی پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے۔ مصر میں تشدد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس نے مصر کے مستقبل کو تاریک اور ابہام آمیز بنا دیا ہے۔
بحرین میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق اسلامی کے سربراہ نے ملک کے بحران کو حل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ہر قسم کے یک طرفہ حل کو مسترد کر دیا ہے۔ جمعیت الوفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے بدھ کو اپنے بیان میں آل خلیفہ حکومت کے مظالم کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحرینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی اور ملک میں بحران کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی معیار سیاسی حقائق کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی طرف سے یک طرفہ طور پر عوام پر مسلط کیا جانے والا کوئی بھی حل ملک کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد نہیں دے گا۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ آج بحرینی شہریوں کو تفریق آمیز پالیسیوں، ان کی شہریت کو ختم کیے جانے اور ظلم و تشدد جیسے مصائب و علام کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دباؤ کے خاتمے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ لوگوں کو برابری کا حق دیا جائے اور ملک میں آزادی اور جمہوریت قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی طرف سے مساجد اور مذہبی مقامات کو مسمار کیے جانے جیسے گھناؤنے اقدامات سے بحرینی عوام کے اتحاد میں ہرگز کوئی شگاہ پیدا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں صدارتی الیکشن 30 جولائی کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے صدارتی الیکشن 30 جولائی کو کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم راجہ ظفر الحق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر دیا۔ راجہ ظفر الحق کی درخواست پر بدھ کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سلسلے میں اٹارنی جنرل کی رائے مانگی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ 30 جولائی کو صدارتی الیکشن کرانے میں کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد سماعت میں وقفے کا اعلان کیا گیا۔ اس دوران الیکشن کمیشن کا غیر رسمی اجلاس ہوا، جس میں صدارتی الیکشن کی تاریخ میں تبدیلی کا معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے صدارتی الیکشن 30 جولائی کو کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نامزدگی فارم واپس لینے کی تاریخ 27 جولائی مقرر کر دی جائے۔ اس درمیان مسلم لیگ نون کے ممنون حسین صدارتی انتخابات کے لیے مضبوط امیدوار کہے جا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور تحریک انصاف کے وجیہ الدین سے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ممنون حسین نے اپنے کاغذات نامزدگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے، جبکہ نون لیگ کے ہی اقبال ظفر جھگڑا کو کورنگ امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ممنون حسین نے کہا کہ وہ خرابیاں دور کرنے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے بھی اپوزیشن لیڈر اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد کے کاغذات نامزدگی سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عارف علوی نے جمع کرائے۔ واشنگٹن نے پاکستانی خاتون شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے سخت شرائط عائد کی ہیں۔ نیویارک کی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں طویل قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ عافیہ صدیقی کو 2010 میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ نے اب اسلام آباد کے سامنے عافیہ صدیقی کی رہائی کے عوض کچھ شرائط رکھی ہیں، جن کے تحت دونوں ہی ملک ایک دوسرے کے قیدی رہا کریں گے۔ امریکی حکومت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ طے پا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کر دے گی۔ امریکہ کی طرف سے جو شرطیں عائد کی گئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف دہشت گردی کے الزام کے سلسلے میں امریکی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکہ عدالت کے اس فیصلے پر پاکستان میں شدید احتجاج ہوا تھا اور امریکہ کے خلاف اس فیصلے کو لے کر شدید جذبات پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر الزام ہے کہ جب سن 2008 میں افغانستان کے صوبہ غزنی میں ایک پولیس اسٹیشن پر ان سے باس پرس کی جا رہی تھی تو اسی دوران انہوں نے امریکی ایف بی آئی کے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی تھی۔ عافیہ صدیقی نے عدالت کے روبرو اپنے خلاف عائد الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے مذہبی ہم آہنگی کے وزیر مملکت نے اسلام آباد میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک یعنی آستان قدس رضوی کے وفد سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے آستان قدس رضوی مشہد مقدس سے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے نمائندہ وفد نے یہاں وزیر مملکت برائے مذہبی ہم آہنگی پیر امین الحسنات سے ملاقات کی۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس موقع پر وزیر مملکت نے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات و دوستی کو تاریخی مضبوط اور مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام ایران کے ساتھ دوستی و تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ بر وقت پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے شام میں ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر پر ہونے والے حملوں کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے مابین اتحاد اور دہشت گردوں کے خلاف متحد و منظم کارروائی کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں وفد کے سربراہ ڈاکٹر حیدر ضابط اور پاکستان میں ایرانی ثقافتی کونسلیٹ نے وزیر مملکت کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کی باضابطہ دعوت دی، جسے وزیر مملکت نے قبول کر لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر مملکت کو امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پھول و تبرکات اور وہاں قائم اسلامی تحقیقاتی مرکز کی کتب کا تحفہ دیا، جبکہ وزیر مملکت نے بھی وفد کے ارکان کو قرآن پاک کے نسخوں کا تحفہ دیا۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
مشرق وسطی میں امن کے امور میں اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر رابرٹ سری نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے تعلق سے 14 رپورٹوں کے بارے میں تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔
اسکائی نیوز کے مطابق مشرق وسطی میں امن کے امور میں اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر رابرٹ سیری نے بتایا ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی کو ملنے والی 14 رپورٹوں کے بارے میں تحقیقات کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے امور میں اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے کیمیائی اسلحے کے ماہرین کا ایک اور گروہ رواں ہفتے کے دوران کیمیائی اسلحے کے استعمال کے بارے میں مزید تحقیقات کے لیے دمشق جانے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس تحقیقاتی ٹیم کی قیادت اے کے سیلسٹروم کریں گے اور اینجلا کین اس ٹیم میں شامل ہوں گی، جو کیمیائی اسلحے کے استعمال پر پابندی کے کمیشن میں اقوام متحدہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کیمیائی اسلحے کے استعمال کی تحقیق کے لیے دمشق کی دعوت پر 10 جولائی کو تحقیقاتی ٹیم شام بھیجنے کی موافقت کا اعلان کیا تھا۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے امور میں اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر نے کہا ہے کہ شام کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ شام کے بارے میں جنیوا 2 کانفرنس جلد از جلد منعقد ہو۔ انہوں نے شام میں جنگجوؤں کے لیے اسلحے کی سپلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کے عوام کی ضرورتیں اسلحے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے اعلان کیا تھا کہ شام کی حکومت کے مخالفین نے حلب میں کیمیائی اسلحے استعمال کیے ہیں۔ ویتالی چورکین نے بتایا کہ روس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ شام میں کیمیائی اسلحے مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں۔ معتبر دستاویزات اور ثبوت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو پیش کر دیے ہیں۔ شام کی حکومت کے مخالفین کے اتحاد نے اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے اس کی تردید کی تھی، لیکن دمشق کے مضافات میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے ایک گودام سے بھاری مقدار میں کیمیائی مواد ملنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ ان کا تردیدی بیان غلط ہے۔ شام کی فوج نے دمشق کے مضافات میں واقع بانیاس نامی شہر میں مسلح گروہوں کے ایک گودام سے بھاری مقدار میں کیمیائی مواد برآمد کیا ہے، جو مغرب اور اس کے علاقائی اتحادیوں نے ان دہشت گردوں کو فراہم کیا تھا۔
شام کے وزیر اعظم نے ملک کی عرضی سالمیت کے دفاع اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے شام میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے سربراہ مختل لمانی سے ملاقات میں کہا کہ شام کے عوام اور حکومت متحد ہیں اور اپنے ملک کی عرضی سالمیت کے دفاع میں وہ کسی بھی گروہ یا کسی بھی ملک کو اپنے داخلی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ بعض عرب حکومتوں نے تکفیری ایجنٹوں کو شام میں بھیج کر اور انہیں ہر طرح کی مالی اور اصلاح جاتی امداد فراہم کر کے عرب اقوام کے حقیقی اہداف سے انحراف کیا ہے۔ شامی وزیر اعظم نے جنیوا 2 کانفرنس میں شام کی شرکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت ہر اس بین الاقوامی سیاسی رائے حل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس سے شام کا بحران ختم ہو سکے۔ شامی وزیر اعظم نے اپنے ملک کے خلاف دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی غیر مساوی اور غیر منصفانہ جنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلح دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی کامیابیوں کے بعد حکومت نے جنگ سے تباہ ہو جانے والے علاقوں میں تعمیر نو کے کام پر پوری سنجیدگی کے ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ شام کے کردوں نے ملک کے شمالی علاقوں میں کئی علاقوں اور گاؤں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق شام انسانی حقوق کے مرکز نے بدھ کو اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رقہ صوبے کے شہر تل ابیض کے اطراف میں دہشت گردوں کے خلاف شامی کردوں کی لڑائی جاری ہے۔ اس مرکز کے بیان میں کہا گیا کہ علاقے کے کردوں نے جلبت المعروف نامی گاؤں میں جبت النصرہ کے مقامی کمانڈر اور اس کے کئی ساتھیوں کو دبوچ لیا ہے۔ شام کے کرد فورس نے کورے حصول، سارد، خرب الو اور تل ابیض کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ شام کے کردوں نے اسی طرح کوبانی شہر کے قریب کندار، سوست، تل اخضر، تل فندر اور الکرحسات علاقوں کو بھی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے اور دہشت گرد ان علاقوں سے فرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس درمیان شام کے شمال مشرقی صوبے الحسکہ سے اطلاع ہے کہ جبل آغا کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کا آپریشن بدستور جاری ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شام میں جنگی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے مسلح گروہوں کو ہتھیاروں کی سپلائی ضروری ہے۔ شام کی حکومت کے مخالف مسلح گروہوں کے لیے ہتھیار بھیجنے پر مبنی اوباما انتظامیہ کی تجویز پر امریکی کانگریس کے محتاط رد عمل کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ جنگ کی صورتحال مسلح گروہوں کے حق میں کرنے کے لیے ان گروہوں کو ہتھیاروں کی سپلائی ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت شام میں مسلح گروہوں کو ہلکے ہتھیار اور کچھ ٹینک شکن میزائل دے سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کانی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شام ہتھیار فراہم کرنے کا مقصد انہیں کامیاب بنانا ہے۔ واضح ہے کہ شام میں مسلح گروہوں کو ہتھیار فراہم کرنے پر مبنی امریکی حکومت کی تجویز کے سود مند ثابت ہونے کے سلسلے میں کانگریس کے بہت سے ممبران نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ان ممبران کا کہنا ہے کہ اس سے شام میں وہ انتہا پسند گروہ بھی مسلح ہو جائیں گے جو القاعدہ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر القاعدہ سے وابستہ ہیں۔ مشرق وسطی کے امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے ایک کوارڈینیٹر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو مشرق وسطی کے حالات کے بارے میں تھا کہا کہ غزہ میں افسوسناک انسانی صورتحال جوں کی توں باقی ہے۔ مشرق وسطی امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے ایک کوارڈینیٹر رابرٹ سیری نے سلامتی کونسل کے ارکان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مذاکرات کے آغاز میں بہت سی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لیے ارسال کیے گئے بنیادی ضرورت کے سامان اور بلڈنگ مٹیریل کو جنہیں ضبط کر لیا گیا ہے اگر نہ چھوڑا گیا تو وہاں انسانی زندگی کی صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور لوگوں کو شدید اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رابرٹ سیری نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ غزہ کی افسوسناک صورتحال کو فراموش نہ کریں۔ اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں سے کہا کہ وہ فائر بندی کا احترام کریں اور ہر طرح کی فائرنگ کے تبادلے سے گریز کریں۔ انہوں نے مصری حکام سے بھی کہا کہ وہ رفح پاس کو غزہ کے عوام کے لیے کھلا رکھیں۔ پاکستان میں یوم القدس کے قریب آنے کی مناسبت سے فلسطین کی حمایت کے لیے تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
روح اللہ امام خمینی کے فرمان کے مطابق فلسطین فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان میں یوم القدس کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ فلسطین فاؤنڈیشن کے تحت کراچی میں یوم القدس کی تقریب سے خطاب میں جعفریہ الائنس کے رہنما علامہ عباس کمیلی نے کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے اور فلسطین سے اسرائیل کے ناجائز قبضہ ختم کرائے۔ جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی کا کہنا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر کبھی بھی اسرائیل نامی ریاست نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ امت کے اتحاد اور اسرائیل کی نابودی کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما صادق رضا تقوی نے کہا کہ مسلم ممالک فلسطین پر اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں کا سخت نوٹس لیں، حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کو آواز اٹھانے کا مکمل حق ہے، ان سے چھینا ہوا ملک ان کو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ مسلم امہ اور دنیا بے حسی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ دیگر مقررین نے مسلم امہ اور عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ فلسطینی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل کے قبضے کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ میلاد امام حسن علیہ السلام پر شاعروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، شاعری میں اسلامی تعلیمات اور حکمت و تفکر پر زور۔ مصر کے بحران میں شدت، قاہرہ سمیت مختلف شہروں میں معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں۔ پاکستان میں صدارتی الیکشن 30 جولائی کو ہوگا، راجہ ظفر الحق کی اپیل پر پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جہاں ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔